الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. घड़ी सही हो गई नहीं आई, घड़ी लगी हुई थी सामने। कहाँ है मुश्ताक, चले गए? खवातीन बीवियों के हकूक के बारे में कुछ बातें पहले अर्ज की थी पिछली दफा, आज भी कुछ बातें अर्ज करने का इरादा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की निशानियों में से है ये निशानी कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, लकुम में लाम जो दाखिल है ये नफे के लिए आता है कि तुम्हारे फायदे के लिए हमने औरतें बनाई। अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी बीवियां बनाई, फिर उनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत, ये दो चीजें रख दी। आप गौर तो कीजिए कि एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता तय हुआ, इससे पहले उनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं था, और वो जाकर एक रात के अंदर अल्लाह ताला उनमें मोहब्बत, उल्फत, लगाव पैदा फरमा देते हैं। ये कौन है, ये किसने रखा? अल्लाह फरमाते हैं वजअला बैनकुम, अल्लाह ने रखा तुम्हारे दरमियान मवद्दतों व रहमत, मवद्दत मोहब्बत को और रहमत को। जब बूढ़े हो जाते हैं तो रहमत है, एक दूसरे पे रहम खाना, एक दूसरे की मदद करना। तो फरमाया ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी बीवियां बनाई, और लितस्कुनु इलैहा, किस लिए बनाई? ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। इसलिए बनाया अल्लाह ने बीवियों कि हम उनसे सुकून हासिल करें। हर तरह का सुकून अल्लाह ताला ने, लितस्कुनु इलैहा मुतलक है, हर सुकून अल्लाह ताला मुयसर फरमाते हैं, बशर्ते के बीवी के साथ जो ताल्लुकात हों वो सुन्नत के मुताबिक हों। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा फरमा दी और रहमत, रहम डाल दिया एक दूसरे के लिए। ये कौन है? अल्लाह ताला है। इसीलिए सरवर आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम جب نکاح پڑھایا کرتے تھے تو نکاح کے خطبے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آیات پڑھا کرتے تھے ان میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی, نکاح کے متعلق آیات قرآن میں موجود ہیں لیکن نکاح کی وہ جو آیات آپ پڑھا کرتے تھے ان میں نکاح کا ذکر نہیں. مسنون خطبہ پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد جو آیتیں پڑھتے تھے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے وہ یہ ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو, اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے, تم ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو. مسلم کہتے ہیں اسلم و یسلم و اسلام, سپردگی کے اعلیٰ, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, سپردگی کے اعلیٰ درجے پر تم پہنچ چکے ہو, اللہ کے احکامات اللہ کی مرضیات کے تم نے اپنے آپ کو سپرد کر رکھا ہو, اس حالت میں تمہاری موت آئے. بھائی یہ تو دیکھیں وہ جو واقعہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں, فلما اسلما وتلوا للجبین وناديناه ان يا ابراهيم, کہ جب وہ دونوں باپ اور بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسلام لے آئے, اسلما تو اسلام کیا وہ پہلے نہیں لا چکے تھے؟ اتنی بڑی جو وہ قربانی دینے جا رہے ہیں تو وہ اسلام تو پہلے ہی لا چکے تھے. یہاں اس اسلام سے کیا مراد ہے؟ جو نیا حکم آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے تمہارے گلے میں چھری پھیر رہا ہوں, فنزور مارا ترا, تمہارا کیا خیال ہے, تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا, ہمارے خواب تو بدہضمی سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اکثر جو خواب ہوتے ہیں آج کل جو کہتے ہیں نا میں خواب بہت دیکھتا ہوں, یہ خواب دیکھا, میں ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں تمہارا پیٹ صحیح رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں پیٹ صحیح نہیں رہتا. میں نے کہا وہ سب بخارات کا اثر ہے, کبھی یہ دیکھا ڈاکو پیچھے لگ گیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ یہ اور وہ, یہ تمام یہ جو خواب ہوتے ہیں جو کثرت سے خواب دیکھتے ہیں اکثر ان کا پیٹ خراب رہتا ہے, اس کی وجہ سے بخارات کا رخ دماغ کی طرف ہو جاتا ہے, یہ حکما نے لکھی ہے بات, اس سے خواب عجیب عجیب نظر آتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب ایسا نہیں ہوتا, ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے, تو فرمایا عرض کیا اپنے والد سے کہ جو آپ کو کرنا ہے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, اور یہ بھی نہیں فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, ستجدنی انشاءاللہ صابرا بھی فرما سکتے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, نہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ توازو عاجزی کا جواب ہے کہ صبر کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں, انشاءاللہ ان میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا. یہ عاجزی کا جواب ہے, اس میں اکڑ نہیں ہے. تو آگے جو الفاظ ہیں فلما اسلما, اس اسلما کے کیا معنی ہے؟ جب وہ اسلام لے آئے دونوں, اس اسلما کے معنی جو نیا حکم آیا تھا اس کے سپرد کر دیا دونوں نے اپنے آپ کو, یعنی یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, یہ عشق کا امتحان ہے, حضرت والا کے اشعار ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, پدر سے ہے اعجاز پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا, بیٹے سے یہ مطالبہ ہے اللہ کا کہ تم اپنا سر پیش کر دو, اور پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, تم اپنے قلب اور جگر کو ہمارے آگے ہمارے لیے فدا کر دو, ہمارے راستے میں قربان کر دو, یہ مطالبہ ہے. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، اگر ان کی طرح کوئی ہے تو لاؤ دکھاؤ ہم اس پہ فدا ہو جائیں۔ لیکن یہ کس کا شعر ہے؟ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ۔ تو بھائی پہلی تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوا کا حق ادا کر دو اور اس حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم سپردگی والے ہو چکے ہو، پورے پورے مسلم، مسلم کے معنی سپرد کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے، جو آپ کا حکم میں تو تیار ہوں، یہ کہلاتا ہے مسلم۔ اور دوسری آیت پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرما لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس کو بے شک بہت تحقیق اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ تیسری آیت ہے جو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر انہی سے حضرت حوا کو ان کی اہلیہ کو بنایا، پیدا فرمایا، وبث منہما اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی اللہ نے، ان کی نسل چلی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، دیکھو پھر تقوی کرو، یہ ڈرو اللہ سے، تساءلون به جس کی تم دعائیاں دیتے ہو، کہتے نہیں ہم دنیا میں بھائی اللہ کے واسطے یوں کر دو، بھائی اللہ کے واسطے یہ کام کر دو، یہاں پہ اللہ یاد آتا ہے، دیکھیں اللہ نے کیسا جھنجھوڑا ہے، ویسے تو تم بڑی دعائیاں دیتے ہو تساءلون به، مگر جب واقعتاً اللہ کو یاد رکھنے کا موقع ہو تم بلا دیتے ہو، اور جب تمہیں واسطے دینے ہو، دعائیاں دینی ہو تو کہتے ہو اللہ کے واسطے میں ہمارا قرض جو تم نے لیا ہے وہ دے دو، اللہ کے واسطے ہمارا مکان خالی کر دو، اللہ کے واسطے ہمارا فلاں حق دے دو۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور خون کے رشتوں سے ڈرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے، تمہاری نظروں پر اللہ کی نظر ہے، تمہارے کانوں پر اللہ کے کان ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری زبانوں پر اللہ کی نظر ہے، تمہارے قدموں اور ہاتھوں پر اللہ کی نظر ہے، تمہارے دلوں پر اللہ کی نظر ہے۔ علیم بذات الصدور بھی تو فرمایا، تم یہ سینوں میں جو کچھ ہے اس سے بھی واقف ہے اللہ، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ یہ تین آیات تین مختلف مقامات سے آپ پڑھا کرتے تھے، کہیں پر بتائیے نکاح کا ذکر ہے، لیکن نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے آیات کو، لیکن ایک چیز آپ غور کریں گے وہ ان تینوں آیات میں مشترک ہے، اور وہ ہے تقوی، تینوں میں تقوی کا حکم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس میں تقوی نہ ہو وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا، بس یہ انہی آیات سے پتہ چلا۔ نکاح کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ نکاح کے موقع پر آپ یہ آیات پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ہاں ذکر ہے تو تینوں آیات میں تقوی کا ہے، تقوی 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 کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو۔ اور میرے دوستوں بات یہ ہے، اصل امتحان تو بیوی کے ساتھ ہی ہے تقوی کا. مسجد میں تو ہم گناہ کریں گے تو ہم نمازی دیکھ لیں گے کہ بھائی یہ، یا راستے میں یا کہیں اور کہیں گے بھائی یہ اتنے ایسے آدمی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. اب گھر میں کون دیکھنے والا ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی پیش آئیں گی جو ناگواری کی ہیں، اور جہاں آپ نے پٹائی لگا دی، گالی دے دی، تو یہ تو گالی دینا، پٹائی لگانا اور تانے دینے سے منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بیویوں کو تانے مت دو. میں نے یہ کہا، یہ کیا تھا نا تمہارے ساتھ، تانے دیتے ہیں بیویوں کو، حضور نے تو منع فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا پٹائی لگانا. بس یہ یہاں امتحان ہوگا تقوی کا. مسجد میں اگر آپ کسی کو مارے پیٹیں، نا حق کسی کو مارے پیٹیں، سارا آپ کا بھرم کھل جائے گا کہ اچھا یہ ایسے آدمی ہیں. بازار میں کچھ کریں تو آپ پتا چل جائے گا سب. یہاں کا عموماً پتا نہیں چل پاتا گھر کا. تو اصل امتحان تو گھر میں ہے کہ کیسے آپ بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں. اس لیے فرمایا کہ خیارکم لنسائہن، کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. وانا خیارکم لنسائی، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب میں سب سے اچھا ہوں. کہیں یوں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، ارے اللہ کے بندو میری وصیت کو قبول کرو نکاح، وہ عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. میری وصیت، حضور فرما رہے میری وصیت کو قبول کر لو کہ بیویوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے پاس، تمہاری قید میں ہیں. قید سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیل کی طرح، مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا بیوی کے لیے جائز نہیں، تو تمہاری قید میں ہے، یہ مراد ہے. وَلَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، ہاں اس کے علاوہ تمہیں کوئی ملکیت کا کوئی چیز حاصل نہیں سوائے اس کے کہ وہ تمہارے قید میں ہے، تمہاری اجازت سے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ تم کسی چیز کے ان کے مالک نہیں ہو. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں یہ ہے کہ کھلی فحش اور کسی گندی حرکت کا وہ ارتکاب کریں. فَإِن فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ جو الفاظ ہیں یہ حجت الوداع کے ہیں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے ہی چند الفاظ ہیں، اور خاص طور پہ یہ الفاظ بیویوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمائے، جس کو منشور انسانیت کہا جاتا ہے اس خطبے کو، اس میں بیویوں کے بارے میں یہ الفاظ فرمایا آپ نے کہ دیکھو اگر وہ کھلی کسی فوش حرکت کا ارتکاب کریں تو تم ان سے بستر الگ کر دو، اور پہلے تو ان کو سمجھا لو نرمی سے، نہیں مانے تو بستر الگ کر لو. اگر وہ ان کو ندامت نہیں ہے اپنے فعل پر تو بستر الگ کر لو، اور اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کو کچھ پٹائی کر لو تھوڑی سی. وَضْرِبُوهُنْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحِينَ، یہ بھی الفاظ ہیں روایت کہ اس طرح مارو کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اب وہ مارنا سوچیے آپ کیسا ہوگا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، سمجھے؟ یہ بھی فرمایا ہے. اور اس سے پہلے کے درجات ہیں، واللاتی، یہ قرآن میں حکم، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. یہ جو تمہاری نافرمانیاں کر رہی ہوں اگر عورتیں، تمہیں ستا رہی ہوں، نافرمانیاں کر رہی ہوں، تو فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو، یعنی واعظ و نصیحت کہتے ہی اس کو ہے جس میں نرمی کا پہلو ہے. واعظ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ غصے میں کی جاتی ہے. غصے میں تو آدمی ڈانٹتا ہے، اس کو تو ڈانٹ کہا جاتا ہے. نصیحت کہی جاتی ہے جس میں الفاظ بھی نرم ہو، انداز بھی نرم ہو، آرام سے کہی جائے، لہجہ بھی نہ بدلا گیا ہو، آرام سے، نرمی سے، خیر خواہی کے ساتھ کہہ دیا جائے. یہ ہے نصیحت. لہجہ بدلنا، آواز اونچی کرنا، یہ تو ڈانٹ ہے، ڈانٹ کہیں گے اس کو، نصیحت نہیں کہیں گے. تو فائز وہ ان کو نصیحت کر لو. اب اس نصیحت پر بھی وہ باز نہیں آ رہی تمہاری نافرمانی سے، یا اور نافرمانی بھی ایسی جس میں تم آپ پر ہو اور اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، یہ نہیں اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہو کہ میرے کپڑے کیوں نہیں استری کیے. حضور نے فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَلَيْسَ تَمْلِكُوْهُنَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہاری قید میں، یعنی تم سے بغیر پوچھے باہر نہیں نکل سکتی، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اختیار ان پر حاصل نہیں. لہذا اگر بیوی انکار کر دے، معذرت کر لے. دیکھیں بیویاں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں کام کاج کرتی رہی ہوں پھر وہ آپ کے گھر میں آگے شادی ہو، ایک بیوی وہ ہے جو نوکر چاکر ہوں، ناز و نعمت میں اس کی پرورش ہوئی ہو، اب وہ آ گئی، نہ وہ کھانا بناتی تھی نہ وہ جھاڑو لگاتی تھی، تو بالکل آپ کو حق حاصل نہیں اس سے یہ کہنے کا کہ تم کھانا بناؤ. پہلے آپ غور کرتے شادی سے پہلے، آپ کسی ایسے گھر میں شادی کرتے جہاں کھانا پکانا جانتی، ناز و نعمت میں پرورش نہ ہوئی، اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ لڑائی اور جھگڑے کو پیدا کرنے والی بات ہے. لہذا ایسی جب لڑکیاں آ جائیں کسی گھر میں تو شوہر کو حق حاصل نہیں ہے یہ کہنے کا، اور ویسے بھی نہیں عام حالات میں بھی، اگر وہ معذرت کر لے تو اللہ کے یہاں گناہگار نہیں ہے. اگر ہماری بیویاں ہم سے کہہ دیں ہم کھانا نہیں پکا سکتے، تو جائیے آپ کسی ہوٹل سے انتظام کیجئے، باورچی کا انتظام کیجئے. شرعاً اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے یہ کہہ دیا میں دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو، تب بھی وہ گناہگار نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ شوہر پہ واجب ہو گیا کہ فوری طور پہ کسی دایا کا انتظام کرے، آیا کا انتظام کرے جو دودھ پلائے، پیسوں پر، پیسے بھی دے اس کو. تو پھر دوستو یہ تو ہماری، اگر یہ باتیں، یہ مسائل جو فقہا نے لکھ دیے تفصیل سے، اگر ان کو سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری بیویاں ہماری موسیٰ ہیں، کتنے ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں جو ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے وہ بھی کر رہی ہیں. وہ کہہ دیں میں آپ کے اپنے ساس سسر کی یعنی ماں باپ کی میں خدمت نہیں کر سکتی، ساس سسر کی یعنی شوہر کے ماں باپ کی، شوہر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کو زبردستی کرنے کا کہ تم میری خدمت کرو، میرے ماں باپ کی خدمت کرو. یہاں تو پہلی رات میں کہہ دیا جاتا ہے یہ میرے ماں باپ ہیں، سب کچھ میرے یہی ہیں. بے شک آپ کے سب کچھ ہیں، ماں باپ ہیں، اگر تم نے ان کی خدمت نہیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک ایسی چیز اس کے اوپر لادنا جس کا شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ایسا شخص کہاں سے اللہ والا ہو گیا، کیسے متقی ہو گیا؟ حضور تو فرما رہے ہیں دیکھو تقوی تقوی تقوی، نکاح پڑھاتے ہوئے تقوی کی آیات پڑھ رہے ہیں، یہ ہے تقوی. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 55 سال ہو گئے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی کی، میں نے آج تک لہجہ بدل کے بات نہیں کی. یہ کرامت ہے، کرامت، کھلی کرامت ہے یہ. اور یہ بھی نہیں فرمایا کبھی کہ مجھے پانی لا دو، کبھی نہیں. ان کی اہلیہ نے بتایا ان کے انتقال کے بعد کہ میں اپنی سعادت سمجھ کے ان کے کام کرتی تھی، انہوں نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو یا میرے لیے کھانا بنا دو. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں اللہ والے جن کو اللہ والے کہنا چاہیے. اصل امتحان تو گھر میں ہے آپ کا کہ وہ آپ کے قابو میں ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے نرم دل ہیں. نمازیوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑا، ان سے جیسے ان سے اچھا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اور بیویوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان سے بڑا خونخوار کوئی نہیں، یوں کہنا چاہیے، ان سے بڑا خونخوار کوئی نہیں. تو بھائی یہ ایک دروخ تو یہ ہے آپ کا نمازی اور مسجد کے ساتھی اور جناب دوست احباب رشتہ دار ان کے ساتھ ملنا جلنا، وہ بڑا ان سے ہنسی مذاق کرنا، اور جب گھر میں داخل ہوں تو یہ حال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ کو فکر رہتی تھی، ظاہر ہے امت کا غم تھا. اگر کوئی کافر بھی بغیر ہدایت کے مر جاتا تھا آپ کو غم ہوتا تھا. خواجہ ابو طالب کا غم ہوا آپ کو، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اس کو تو اہل سیرت نے لکھا ہے، علماء سیرت نے، کہ عام الحزن کہا جاتا ہے. بیوی کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی سال میں حضرت ابو طالب کا، خواجہ ابو طالب، حضرت نہیں کہنا چاہیے، وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ادب یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب کا، خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا. دونوں نے ساتھ دیا تھا آپ کا، خوب ساتھ دیا. حضرت خدیجہ تو مسلمان ہوں، یہ اگرچہ مسلمان نہ ہوئے لیکن ساتھ دیا، دونوں جدا ہوئے ایک ہی سال میں، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے. تو ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے تھے. چچا کا انتقال ہوا، ایمان نہ لا سکے، لیکن اسی کا غم تھا، عام الحزن کہا جاتا ہے. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں فرمایا کہ ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لهم، یہ جو اللہ نے آیت نازل فرمائی، آیت کہ اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے، رئیس المنافقین کہلاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر 71ویں مرتبہ پر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے تو میں 71 دفعہ استغفار کر لیتا، اس سے زیادہ پہ کر لیتا. لیکن یہ حضور کو بھی معلوم تھا کہ 70 دفعہ فرمانا اللہ تعالیٰ کا یہ کثرت کے لیے، تحدید کے لیے نہیں، حد بندی کے لیے نہیں. آپ کو غم ہوتا تھا تو دائم الفکر متواصل الاحزان، کے ہمیشہ کے لیے گیا بس جہنم میں، جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اچھا ہم یہ سوچیں ہم نے کتنا عمل کیا ہے اس سنت میں، بتائیے بھائی کتنا ہم نے کتنا عمل کیا. ہم سوچیں جو 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 جنہوں نے شادی کر رکھی ہے، اللہ نے ان کو ایک نعمت دے دی گھر میں، انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے اس سنت پہ؟ اگر مسکراتے ہوئے آدمی داخل ہو جائے نا، پہلے سے جو کچھ سوچ کے آیا ہو کہ اتنا فلاں فلاں بات پر مجھے غصہ ہے، لڑوں گا بیوی سے، جا کے مسکرا کے جا کے داخل ہو، مسکرا کے تو سب ختم ہو جائے گا، سارے جذبات ہی ٹھنڈے پڑ جائیں گے غصے کے. تو میرے دوستو یہ مسکرانا ہم کیا معمولی نعمت سمجھتے ہیں؟ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ بیوی اگر مسکرا کے استقبال کر لے، شوہر بیوی کے ساتھ مسکرا کے پیش آ جائے، دن بھر کے دونوں تھکے ہوئے ہوں، تھکن ختم ہو جاتی ہے، ختم، سب ختم. اللہ نے کیا نعمت رکھی ہے، کیا اللہ نے یہ رشتہ رکھا ہے، مگر ہم نے اس کو، اس رشتے کو اپنے لیے، اپنے حق میں جہنم بنا لیا، تقویٰ پر عمل نہ کر کے، راہ سنت پر عمل نہ کر کے. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر اور ام رومان جو ان کی والدہ تھیں حضرت عائشہ کی، ان کے سامنے تو عائشہ فرماتی تھی، نام لیتے تھے عائشہ، اور جب تنہائی میں ہوتے تھے تو حمیرہ فرماتے تھے، حمیرہ کلمینی یا حمیرہ، آؤ حمیرہ باتیں کرتے ہیں. اب باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بیویوں کا حق بھی ہے، حضور نے جب ایسا کیا ہے رات کو باتیں، کچھ دیر باتیں فرماتے تھے، آؤ حمیرہ باتیں کرتے ہیں. نام بھی حمیرہ، عائشہ نہیں لیتے تھے نام، پیار کا نام لیتے تھے.
اور کچھ دیر باتیں کرتے تھے.
میرے دوستو معاملہ یہاں, اللہ نے تو یہاں تک ہمیں دکھا دیا کہ نبی کو بھی جو مدد جو سکون حاصل ہوا وہ بیوی سے حاصل ہوا. دیکھیے آپ غور کیجئے, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور یہاں سے پانچ آیات نازل ہوئی. یہ پہلی وحی تھی. جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کا یہ حال تھا کہ سردی محسوس ہو رہی تھی, بخار, کانپ رہے ہیں, زمیلونی دستیرونی کے الفاظ زبان پر ہیں. کون تھا جس نے دلاسہ دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر چادر اڑائی, آپ کو ڈھانکا اور دلاسہ دیا کہ نہیں نا, انک لتصل الرحم وتحمل الکل, آپ کو اللہ تھوڑی ضائع فرمائیں گے, آپ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں, جو بوجھ اٹھا کے لے جا رہا ہوں آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, آپ کو اللہ ضائع فرمائیں گے. تسلی دی, یہ تسلی کے کلمات تھے جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکون حاصل ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ بنایا اور وہ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی. کس کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس گھبراہٹ کے وقت میں؟ بیوی کا بھائی. اور پھر جو قریش مکہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے, آپ جائیے اس سال عمرہ نہیں کریں, بعد میں آگے کیجیے گا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تشریف لائے تھے وہاں سے مدینہ منورہ سے جب تشریف لا چکے تھے اور وہاں پہنچ چکے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی اپنے جو یہ احرام کھول دو, تو صحابہ نے احرام نہیں کھولے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ یہ میرے اشارے پہ جان دینے والے انہوں نے احرام نہیں کھولے, میں ان سے کہہ رہا ہوں احرام کھولو یہ نہیں کھول رہے. اب اسی پریشانی اور غم کے حالت میں, فکر کی حالت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کر یہ بات فرمائی کہ میں نے ان سے کہا کہ احرام کھول دو یہ نہیں کھول رہے. اب آپ بتائیے وحی نازل ہو رہی ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, حضرت جبرائیل بار بار اتر رہے ہیں اللہ کے احکامات لے کر, ان کو ذریعہ نہیں بنایا گیا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ کوئی آپ کی نافرمانی میں تھوڑی ایسا کر رہے ہیں, انہوں نے تو آپ کے ساتھ طواف کے عمرے کے خواب دیکھے تھے, وہ خواب ان کے چکنا چور ہو گئے, وہ خواب بکھر گئے, اس لیے یہ ان کی یہ کیفیت ہے. خدا نخواستہ آپ کی نافرمانی میں ایسا نہیں کر رہے, اور آپ باہر جائیے, باہر تشریف لے جائیے, آپ پہلے اپنا احرام کھولیے اور اپنا حل کروائیے, سر منڈوائیے, پھر دیکھیے. یہ مشورہ دیا کس نے؟ حضرت ام سلمہ نے. کون کام آیا اس وقت؟ وحی نازل ہو رہی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترتے تھے, احکامات لے کر اترتے تھے, لیکن ان کو کوئی حکم لے کر نہیں بھیجا, حضور کی پریشانی کو ان کے ذریعے دور نہیں کیا گیا, بیوی کام آئی. اسی سے پتا چلا کہ اپنی جو باتیں غم کی جو کہتے ہیں نا ٹینشن وغیرہ, یہ بیوی سے کہنی چاہیے باتیں, یہ سنت ہے, حضور کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ بیوی سے ایسی بات کہلواتے ہیں جو کام آ جاتی ہے. جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات فرمائی, حضور نے عمل کیا مشورے پر, بیوی کے مشورے پہ عمل کیا, باہر تشریف لائے, اپنا احرام کھولا, حلاق کو بلایا, وہ نائی کو, اور سر منڈوایا. جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے احرام کھولے اور سر منڈوا لیا. تو میرے دوستو کون کام آیا؟ بیوی. اس فکر کی حالت میں کون کام آیا؟ تو میرے دوستو جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے, ہم تو پھر امتی ہیں. میرے دوستو ہم تو امتی ہیں. اس لیے بھائی ان آیات سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے, جن کا پڑھنا مسنون ہے, اس سے پتا چلا کہ ان میں نکاح کا ذکر کے بجائے تقوی کا ذکر ہے تمام آیات میں. بس اس سے ہی پتا چلا کہ تقوی کے بغیر کوئی بھی اپنی بیوی کا حق صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا. گالی دینا تقوی ہے, پٹائی لگانا تقوی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھایا، نہ لہجہ بدل کے بات فرمائی. اور ہمیں بھی، امت والوں کو بھی یہ نصیحت کی، امتیوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو کہ ان سے خیر کا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا. پھر یہ فرمایا کہ تم سوائے اس کے کہ یہ تمہاری قید میں ہے، اور قید کی بھی گویا مفہوم قید کا یہ ہے کہ یہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی، بس اتنا ہے، اور اس کے علاوہ تم فلیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، اس کے علاوہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو. وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، تمہارے بچوں کو دودھ نہ پلائے تو تم آیا کا انتظام کرو، تمہارا کھانا بنانے سے معذرت کر لیں تو اس کو حق حاصل ہے یہ کہنے کا، تم اپنا کھانے کا کہیں سے انتظام کرو. ہاں صرف یہ ہے کہ اگر وہ کسی کھلی فوش بات کا ارتکاب کریں، کسی فوش عمل کا، تو اس صورت میں تم انہیں سمجھا سکتے ہو، پہلے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، اور پھر مارو، پٹائی لگاؤ. لیکن پٹائی کی بھی فرمایا ضربن غیر مبرح، ایسی پٹائی جو کہ تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، جس سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. پٹائی کا بھی یہ بھی بہت بڑا باب ہے، میں آپ کو کیا عرض کروں، ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی یہی ہوتا ہے. میرا تو بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ کہاں کیا ہے، یہ کتنے طلباء ایسے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پٹائی کی وجہ سے. استاد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے پٹائی لگانے کا، طالب علم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مجھے نہیں، مجدد زمانہ ہے یہ، فرماتے ہیں مجھے اس گناہ کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ہم کیا ہیں بھائی، نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچے. ان کو مار دیا، فرمایا اس گناہ کی معافی کی میرے نظر میں کوئی صورت نہیں ہے. اچھا کوئی کہے جی وہ بالغ ہو جائے گا تو ہم اس سے معافی مانگ لیں گے، چلو نابالغ ہے تو ابھی معافی کا اعتبار نہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ شرعاً ایک الگ شخصیت شمار ہوگا، اس پہلی شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جسم وہی ہے، نام وہی ہے، لیکن وہ ایک الگ شخصیت ہے. بلوغت والے زمانے سے اب اگر وہ کہے، نابالغی کے زمانے میں اگر وہ کہے بھی کہ میں نے معاف کیا، تو اس کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نابالغ بچوں کو جو پٹائی لگائی جاتی ہے، مجھے اس گناہ کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ مجدد کی بات کر رہا ہوں، جن کی شریعت پر نظر تھی، قرآن و حدیث پر نظر تھی، وہ فرما رہے آپ پٹائی لگائیے، لگائی جا رہی ہے پٹائی ڈنڈوں سے. حضرت نے اس کا بھی فرمایا تھا کہ چلو بھائی پٹائی لگانی ہے تو پٹسن کے رسے سے پٹائی لگا لو، اس کا اثر جلد تک ہوتا ہے اور وہ گوشت تک نہیں پہنچ، گوشت تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ نیل پڑ جائے، یہ نیل پڑنا علامت ہے کہ گوشت تک اثر پہنچا ہے. نیل پڑ جاتے ہیں بعض اوقات، ہاتھ پہ ایسا ڈنڈا مارا نیل ایسے کالک سی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے گوشت تک اثر چلا گیا اور یہ جائز نہیں. اور چہرے پہ مارنے سے تو منع فرمایا، ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چہرے پہ مارے، یہاں تک الفاظ ہیں. لیس منا من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں. تو اب وہ پٹائی لگائی جا رہی ہے بیویوں کی، اور خوب ان کو تانے دیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میرے دوستو، بہت سے بزرگوں کو تو مقام بزرگی کا انہی بیویوں کی وجہ سے ملا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ جو تفسیر مظہری ہے نا، تفسیر مظہری، یہ عربی زبان میں لکھی، اب تو اس کا اردو ترجمہ آتا ہے، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید اور خلیفہ تھے، مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شیخ کے نام پر تفسیر مظہری، اس کا نام تفسیر مظہری کا نام اپنے شیخ کے نام پر رکھا، تفسیر مظہری. یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے اور بہت نازک مزاج تھے، یعنی 1857 میں ان کو گولی لگی تو کوئی صاحب عیادت کے لیے گئے تو تکلیف میں دیکھا، پوچھا بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، فرمایا یہ تکلیف گولی کی نہیں ہے، وہ یہ تکلیف گولی سے نہ ہوتی، اتنی گولی کے اندر جو وہ تھا گندھک، اس وقت گندھک ڈالی جاتی تھی، اس گندھک کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، زخم کی تکلیف نہیں ہے گولی کے زخم کی، دراصل گولی کے اندر جو گندھک تھی سلفر، اس کی جو تکلیف وہ اس کی بو سے مجھے تکلیف ہوئی. اب بتائیے اتنے نازک سے. اور فرمایا میں دہلی میں نکلتا نہیں ہوں، بہت ضرورت کے تحت نکلتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کی دکانیں بے ترتیب بنی ہوئی ہیں، مجھے دیکھ کے سر میں درد ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کہیں سے لحاف ہدیے میں آیا، اس لحاف میں جو اب بھی موٹے سوئے سے ہی وہ اس کے جو بخیے لگائے جاتے ہیں، ٹانکے لگائے جاتے ہیں، تو ایک ٹانکا ذرا ٹیڑھا تھا ایسے، اس کا سوراخ جیسے ایک سوراخ یہاں ہے تو دوسرا وہاں تھا، ٹانکا ٹیڑھا ہو گیا، تو لحاف اڑتے ہوئے اس پر نظر پڑ گئی ٹیڑھے ٹانکے پر، ساری رات سر میں درد رہا اور نیند نہیں آئی. اتنے نازک مزاج تھے. ایک دفعہ فرمایا ارے غلام علی ان کے مرید تھے مولانا غلام علی صاحب، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فرمایا میں باہر نکل رہا ہوں ذرا جھاڑو دے دے صاف کر دے. انہوں نے جھاڑو دی خوب اہتمام سے، اسی خوب اچھی طرح صاف کیا، مگر اسی جھاڑو کا ایک تنکا گر گیا، وہ دھیان نہیں رہا، کوڑے کی طرف تو دھیان رہا مگر اسی جھاڑو کا ایک تنکا وہاں نیچے گر گیا. حضرت تشریف لائے باہر تو دیکھا اور نیچے بیٹھ گئے سر پکڑ کے، ارے غلام علی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہ صفائی کر دے، میں باہر آ رہا ہوں، دیکھ یہ جھاڑو کا تنکا نیچے رہ گیا اور میرے سر میں درد ہو گیا. بادشاہ اس وقت کا ان کی خدمت میں آیا، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو اس نے پانی پی کے پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا، پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کو کوئی خادم دینا چاہتا ہوں جو آپ کی خدمت کرے. تو فرمایا اب تک تو میں برداشت کر رہا تھا، تمہیں تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیالہ کیسے رکھا جاتا ہے پانی پی کے، تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے خادم کا تو اور بھی گیا گزرا حال ہوگا، مجھے نہیں چاہیے تمہارا خادم. اب اتنے نازک آدمی اور ان سے یہ کہا گیا، الہام ہوا ان کو کہ اگر ہمارے یہاں کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو وہ دیکھو فلاں محل دہلی کے فلاں محلے میں ایک بہت کڑوی کسیلی زبان کی عورت رہتی ہے، اس سے شادی کر لو، اگر ہمارے یہاں کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. کیا کرتے مقام کون کوئی انکار کرتا اللہ کے یہاں مقام مل رہا ہوں، جا کے شادی کر لی. اور واقعی وہ کڑوی کسیلی بس ان کو تانے دینا اور کڑوی کسیلی باتیں کرنا، ان کی سخت بے ادبی کرنا، بس یہی کام تھا ان کا رات دن یہی. تو ایک مرتبہ ایک شاگرد کو بھیجا کھانا لینے کے لیے، وہ مدرسے سے آیا کہ حضرت نے کھانا منگایا. حضرت ہم جانتے ہیں کیسے حضرت، کہاں کا حضرت؟ تو یہ بیویاں جس کو حضرت کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا حضرت ہے بھائی، اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان علی شمس ولی لا ان علی شمسوں ولی سمائی شمسوں و شمسی خیر من شمسی سمائی فإن شمس تطلع بعد فجر و شمسی تطلع بعد العشاء. کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، تو وہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ تریم قدمہ، ہو یہ الفاظ بھی حضرت عائشہ کے، کہ اتنا کھڑے ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اتنا لمبا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. تو میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو اس نے جا کے کہا کہ حضرت یہ آپ کی بیوی کی اہلیہ تھی یہ جن سے کھانا لینے بھیجا تھا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی، یہ تو آپ کے بارے میں اتنے برے الفاظ کہہ رہی تھی. فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ آ کے میری اتنی عزت کر رہے ہیں، بادشاہ وقت کو بھی میں ڈانٹ دیتا ہوں. فرمایا یہ اسی بیوی کی وجہ سے، اس بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دے رکھا ہے. تو بہت سے اولیاء اللہ کو تو مرتبہ ہی اس وجہ سے ملا. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک شخص ان سے بیعت ہونے کے لیے آیا، وہ گھر پہ نہیں تھے. وہ بیوی سے پوچھا کہاں ہے، تو بیوی نے ان کے بارے میں وہ کی کہ کہاں ہو گئے کئی اور فلاں اور فلاں، کہ میں بیعت ہونے آیا تھا ان سے. کہ بیعت ہونے آئے، وقت ضائع کرنے آیا. وہ بیچارہ رونے لگا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں تو سن کے آیا تھا بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں ان کی بیوی یہ کہہ رہی ہے. تو لوگوں نے سمجھایا، پڑوسیوں نے، کہ دیکھو یہ بیوی، یہ ان کی کڑوی کسیلی زبان والی بیوی ہے، تم جاؤ حضرت وہاں ہوں گے جنگل میں، اس طرح جا کے مل لو ان سے. وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، وہ زندہ سانپ کا کوڑا ہاتھ میں ہے، زندہ سانپ کو کوڑا بنا رکھا ہے اور شیر پر سواری، جہاں شیر ادھر ادھر ہو تو اس سے زندہ سانپ سے اس کی خبر لے رہے ہیں کوڑا بنا کے. تو دور سے ہی فرمایا، دور سے ہی وہ کشف ہو گیا. فرمایا کہ گر نہ صبرم می کشیدے بارے زن، کہ کشیدے شیر نر بیگارے من. دور سے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میں اس کڑوی کثیری زبان والی بیوی کی باتوں پر صبر نہ کرتا ہوتا تو یہ شیر آج میری بیگار نہ کر رہا ہوتا. کہ کشیدے شیر نر، یہ شیر نر ہے جو میری بیگار کر رہا ہے، میری مزدوری کر رہا ہے میرے لیے، میں نے اس کو سواری بنا رکھا. کہ کشیدے شیر نر بیگارے من، یہ کیسے کرتا؟ یہ دراصل اسی کی کرامت ہے، اس بیوی کی برکات ہے اس کو برداشت کرنے کی. تو میرے دوستو، یہ دیکھیں، اس کو حضرت والا نے اس کو مثال سے سمجھایا تھا کہ کوئی اگر بیوی کسی کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کر دے اور اس کو بعد میں پتہ چلے داماد نے کچھ نہ کہا، اس کو بعد میں پتہ چلے میری بیوی نے تو ستا رکھا ہے میرے داماد، اور یہ کچھ بھی نہیں کہتا بیچارہ، ہم سے بھی اچھی طرح ملتا ہے، شکایت بھی نہیں کرتا. تو اگر شوہر، اگر اس کا جو سسر ہے یعنی بیوی، لڑکی کا باپ، اگر وہ مالدار ہوگا تو کوئی فیکٹری لکھ دے گا اس کے نام کہ کتنا پیارا مجھے داماد ملا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہتا، میری بیٹی کو بھی اچھی طرح رکھا ہوا ہے، نہ اس کو مارتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، حالانکہ اتنی بد اخلاق ہے. تو نہ جانے وہ اس کے لیے کیا کیا لکھ دے گا اور کیا کیا انعام دے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص میری بندی کی کڑوی کسیلی، میری بندی کی خلاف مزاج باتوں کو برداشت کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی دوستی لکھ دیتے ہیں، اپنا تعلق لکھ دیتے ہیں. دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے. تو اللہ علیہ صلی اللہ علیہ احکم الحاکمین ولی اللہ المثل الاعلی، اس کے لیے اللہ اپنا تعلق لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آ گئے نہیں، وقت ہو گیا اشارہ، پہنچے نہیں، دیکھو بھائی پہنچ گئے. تو میرے دوستوں، بہت سے لوگوں کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ بیویوں کی وجہ سے ملا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیویوں سے چار چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہیں. تنکح المرأۃ لأربع،
تنکح المرأة لأربع،
چار چیزیں ہیں،
لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت يداك.
فرمایا چار چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، مال دیکھ کر، جمال خوبصورتی دیکھ کر، ولی حسبها یا حسب نسب خاندان وغیرہ دیکھ کر، ولی دینیا یا دین دیکھ کر. فرمایا فاصفر بذات الدین، فائے تعقیبیہ سے فرمایا خص جلدی سے کامیابی حاصل کر لو دیندار عورت سے شادی کر کے. تریبت یدا، چاہے دیندار عورت کو تلاش کرنے میں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. خاک تریبت یدا، یہ محاورہ ہے عربی کا، خاک ہاتھوں کا خاک آلود ہو جانا، مٹی میں مل جانا، مطلب یہ بہت زیادہ تلاش کیے جائیں. بہت زیادہ کوئی آدمی زمین کھود کے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو، اس کے ہاتھ کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو تریبت یدا، چاہے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تلاش کرو دیندار کو اور کامیابی حاصل کرو. یہ حضور کا فیصلہ ہے، تین چیزوں کو مت دیکھو، دین کو دیکھو. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.